بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے دین کے علم سے نوازا. آپ ذرا یاد کیجئے، جب آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں قدم رکھا تھا، پہلا تو یہ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنی بستیوں اور اپنے اپنے خاندانوں اور اپنے اپنے گھرانوں اور اپنے اپنے گویا قومیتوں میں سے آپ کو منتخب فرما کر کے، آپ جیسے اور بھی بہت سے آپ کے ہم عمر موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرما کر مدرسے میں پہنچایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور انعام رہا. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے جس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی کا اختیار چلتا نہیں ہے. جو آدمی بھی جو کام کرتا ہے، اس کا ارادہ اس میں اثر انداز نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. اصل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہم کو اللہ پہنچا. پھر یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا یہ علمی سلسلہ سفر شروع کیا، تحصیل علم کا، شروع کی جماعتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ساتھ بہت سارے طلبہ تھے. یہ جماعت دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب فراغت کا وقت آیا تو بہت سے ایسے آپ کے رفقا جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. گویا شروع کے سفر میں جو آپ کے ہمراہ تھے ان میں سے بہت سے ہٹا دیے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تکمیل کا موقع عطا فرمایا. پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ مکمل کرنے کیا، سندیں بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد بہت سے وہ تھے کہ جو دوسرے مشاغل کے اندر مشغول ہو گئے. کوئی تجارت میں لگ گیا، کسی نے طبابت کا پیشہ اختیار کر لیا، کوئی کہیں کسی بیرون ملک چلا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے علوم کو دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. اس کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی جگہیں عطا فرمائی، ایسے مقامات پر آپ کو پہنچایا جہاں رہ کر عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مدرسوں کے جن ماحول میں رہ کر آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. اگر آپ مدرسے سے باہر نکلیے، لوگوں کا حال دیکھیے، ان پر کیا گزر رہی ہے، کن پریشانیوں کا اور کن ذہنی انتشار کا وہ شکار ہیں، کیسی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، تو ان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مدرسوں کے ماحول میں رکھ کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے دین اور علم دین کی خدمت کا موقع فراہم کیا. تو آپ جن جہاں جہاں رہ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، ان اداروں کا بھی آپ کو ممنون احسان ہونا چاہیے، یا وہ خاص کر کے ان اداروں کے منتظمین کہ جنہوں نے ایسا ماحول فراہم کیا آپ کے واسطے، یہ سارے انتظامات کیے. ورنہ ہم تنہ تنہا ہوتے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے، ہو سکتا تھا کہ ہمارے لیے اس کے مواقع میسر نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بنا بنایا نظام جو تھا اس کا ایک حصہ بنا کر کے آپ کے لیے اپنے علوم کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع سہولت کے ساتھ فراہم کیا. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں. اب آپ جہاں رہ کر کے یہ سب کام انجام دے رہے ہیں، یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی افادیت کو زیادہ سے زیادہ کوئی آگے بڑھانے کا اہتمام کریں. دراصل تو یہ ہے کہ آدمی جو کچھ اللہ کی یہ امانت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے. پہلے تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہو، اور دل ہی دل کے اندر یہ سمجھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا. وہ ہر وقت اس چیز کا بھی استحضار رہنا چاہیے، جذبہ شکر بھی دل کے اندر ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اس امانت کی نسبت سے جو ذمہ داری ہم پر آتی، اس ذمہ داری کا احساس بھی ہو، اور ساتھ ہی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس نوع کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، جس نوع کے گویا ہمیں اس کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے، وہ سب اس کا بھی ہماری طرف سے اہتمام ہو. جو مدرسوں میں کتابیں پڑھاتے ہیں ان کو اس اپنے مناسب تیاری، مکتب کے اندر آپ کے حوالے جو بچے کیے گئے ہیں، کہ گویا ایک بہت بڑی ایک امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس امانت کے ساتھ ہمیں جو کچھ معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہمارے بس بھر، ہمارے مقدور بھر، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کریں، اور اس کے لیے بھرپور جہاں جن اسباق کے اندر تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھرپور تیاریاں کریں. بچوں کے کو ان اسباق کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے جس نوع کی شکلیں اختیار کرنی چاہیے اس میں آپ کی طرف سے کمی نہ ہو. جو کتابیں پڑھاتے ہیں، جو مکتب میں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہر علم کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے آدمی کو ضرورت پیش آتی ہے افہام و تفہیم کی، اور گویا بچوں کے دماغ میں اتارنے کی. مکتب کے اندر بھی طریق تعلیم بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ طریق تعلیم ہی جو ہے بچوں کے اندر آگے صلاحیت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے طلباء کے سامنے کسی بات کو پیش کرنے کے لیے جو انداز اختیار کرنا چاہیے نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ سے طلباء کما حق ہو اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک طرح کی مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز جو ہے اس لائن کے اندر آگے بڑھنے کا جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے، اس سے ان کو ہٹا دیتی ہے. ہمارے مدرسوں میں یہ بھی ایک یہ ہے، بعض اساتذہ کی اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے طلباء کے مستقبل کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ مکتب میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ مکتب کے اندر بھی آنے والے بچوں کو ہمیں جس طرح پڑھانا چاہیے، ان پر محنت کرنی چاہیے، اور ان کو جس انداز سے سمجھانا چاہیے، اس میں ہماری طرف سے جو ہے کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ان میں جیسا علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے پیدا نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ سے پھر وہ ہٹ جاتے ہیں اور اس کی طرف سے جو ہے وہ غافل ہو کر کے دوسرے مشاغل میں لگ جاتے ہیں. تو بہرحال ہر استاد کو یہ چاہیے کہ میں یہ امانت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں تک کس طرح پہنچاؤں، اور اس کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہو اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرے. طلباء کو بھی جو ہے خوب سمجھانے کا اہتمام کرے، ان کے دلوں میں شوق اور رغبت، اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کی خوب نگرانی ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے آپ کے پاس، آپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھائی کے اندر لگیں. اس کے لیے آپ کیا کیا تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں وہ آپ سوچ کر کے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں، ان کی نگرانی کریں. کوئی طالب علم آپ کی نگرانی سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. جو اوقات درس ہیں، اوقات درس میں بھی آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. پابندی اس میں جو وقت مقرر کیا ہے گھنٹے کا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہو، بلکہ اپنے وقت پر آپ حاضری دیں اور اسباق کے اندر پورا وقت لگائیں. ہمارے اسلاف اور اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 17 سال ڈابیل میں پڑھایا، کیونکہ یہاں آپ کے اس مدرسے میں آپ کے جو محسن ہیں مولانا عبدالصمد صاحب ایرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کا خاص تعلق رہا ہے، اور جو ہے ان کے خادم بھی رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے سنایا کرتے تھے تو ان کے اوقات کی پابندی کا یہ حال تھا کہ جب درسگاہ میں قدم رکھتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ملایا کرتے تھے. 17 سال میں کبھی بھی کوئی وقت کے حاضری کے اندر کمی نہیں آئی, بڑی پابندی, اور طلبہ کے اوپر جو ہے نگرانی اخلاقی اعتبار سے اس کا بھی بڑا اہتمام. حضرت محترم صاحب فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب افریقہ گئے, آنے کے بعد مجھے ایک سائیکل خرید کر کے دی تھی, تو مجھے سائیکل پر سوار دیکھا تو حضرت مولانا نے فوراً میرے سائیکل رکھ دی کا. تو یہ تربیت کا مسئلہ ہے, تو مطلب یہ کہ طلبہ کی تعلیم تربیت ہر طرح شفقت کے ساتھ, سختی کے ساتھ نہیں. اب یہ سختی کا زمانہ نہیں ہے, ہماری اولاد ہی ہماری سختی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر دوسروں کے اوپر ہم سختی کہاں سے کریں گے. اور یہ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے معاملے میں جب جو ہم سختی نہیں کرتے اور دوسروں کے ساتھ سختی کرتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جو طریقہ گویا ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے, وہی ان کے ساتھ بھی, بلکہ ہم بھی, یہ بھی ہماری اولاد ہی ہے, وہ جو ہے جسمانی اولاد ہے اور یہ علمی اور روحانی اولاد ہے. اپنی اولاد نے اگر نہیں پڑھا ہے تو ان سے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو پڑھ کر کے محنت کر کے حاصل کریں گے اور آگے دین کا کام کریں گے, جو اس کی وجہ سے ہمیں جو فائدہ پہنچے گا. اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہم جو کچھ بھی اپنے لیے آخرت کا آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنا جو کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا میدان یہی ہے. ان پر آپ جتنی محنت کریں گے ویسی محنت کیجیے. آپ تصور کیجیے, آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے اور ان اساتذہ میں جن اساتذہ کہ آپ پر خصوصیت کے ساتھ نظر عنایت رہی اور ان کی ان محنتوں کی وجہ سے, ان کی توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا ذوق عطا فرمایا, علم کی محنت کی توفیق عطا فرمائی, اور آج اپنے دل میں ان اساتذہ کا جو احسان اور یہ محسوس کرتے ہیں تنہائیوں میں بھی, اور آپ کا دل ان کے لیے دعائیں کرتا ہے, تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے شاگردہ وہی معاملہ کریں, تو آپ کو اب ان شاگردوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا گویا توجہ کا, عنایت کا اور محنت کا معاملہ کرنا چاہیے, تاکہ وہ شاگرد آگے جا کر کے زندگی بھر آپ کے لیے گویا جو بن جائے گا صدقہ جاریہ بنے گا, آپ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے گا, آپ کا ممنون احسان رہے گا. یہ ایک سلسلہ ہوگا جو آپ کی ذات سے جاری ہوگا. اس لیے ہمیں ہر طالب علم کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو یوں کہہ کر کے اس کا استقبال کرتے تھے کہ اہلاً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے ان کا آنا گویا ہمارے لیے مبارک ہو, خیر ان کے لیے خوش آمدید ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی تھی صحابہ کو کہ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کی طرف توجہ دینا. تو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ جو ہے محبت کا سلوک کرنا ہے اور اس طرح ان کے اوپر محنت کرنی ہے, نرمی اور محبت سے پیش آنا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا کیا حال تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک کا باقی النفس کا علی اثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, گویا آپ کے دل میں اتنی ہمدردی تھی اور ان کی بھلائی کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اس تصور سے آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے. تو باری تعالیٰ کو گویا تنبیہ کرنی پڑی, باری تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے ان کی ہمدردی میں. گویا ہمارے اندر بھی اپنے بچوں پر, اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی ہمدردی ویسی ہی ہونی چاہیے, کوشش یہی ہو, اور پھر نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے, محبت کا, شفقت کا. فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ثابت ہوئے ہیں. اگر آپ سخت دل اور اکھڑ مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. کون؟ صحابہ. صحابہ تو حضور پر جان چھڑکنے والے تھے, آپ کے عاشق زار تھے, لیکن وہاں بھی حضور باری تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو وہ آپ کے ساتھ جڑے نہ رہے. معلوم ہے مزاج کی سختی لوگوں کو آدمی سے دور کرتی ہے, اس لیے ضرورت ہے. ہے وہ معمولی اتنا کہ جس کے ذریعے سے نظم و انتظام قائم ہو بقدر ضرورت ہو. باقی یہ ہے کہ اصل تو آدمی کی مزاج میں یہی ہو کہ وہ مانوس کرے, محبت کے ذریعے سے اپنے ساتھ جوڑے, اور پھر آپ اپنی محبت کے اس سلوک کے ذریعے سے ان کو اپنا ایسا اسیر بنائیے کہ وہ آپ کی ذرا سی ناراضگی کو برداشت نہ کر سکے. آپ ذرا رخ پھیر رہے ہیں بے اعتنائی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ, تو وہ ان کے دل پر ایسی چوٹ لگے کہ وہ جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لیں وہاں تک ان کو چین نہ آئے. ایسا تعلق پیدا کرو ان کے ساتھ محبت کا, اور اس طرح پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی پڑھائی میں بھی برکت ہوگی اور بچے بھی آپ کے ساتھ جو ہیں جڑے رہیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو موقع عطا فرمایا ہے, واقعہ تو یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیے, اور اپنے اپنے میدان میں آپ کو جو جو کام سونپے گئے ہیں ان کاموں کو پورے طور پر پوری امانت داری کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جس نوع کی محنت کرنی چاہیے آپ کی طرف سے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. پوری محنت کے ساتھ آپ اپنا کام کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی خصوصی توجہ ہونی چاہیے. ان کی نمازوں کا دھیان رکھیں آپ, یہ کوئی اور اسی طرح ان کے لباس کا, ان کے اخلاق کا, ان کے رہن سہن کا, ان کے آپسی معاملات کا, کوئی چیز آپ کے علموں میں آوے کہ ایسی ہے جو قابل گرفت ہے تو اس پر ان کو تنبیہ کی جائے. ہر چیز ہر معاملے میں, لباس کے معاملے میں بھی اور اخلاق کے معاملے میں بھی, نماز وغیرہ اور چیزوں کے معاملے میں بھی. ہم نے سنا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک طالب علم کو دیکھا ڈابیل کے اندر نماز پڑھتے ہوئے, وہ سنت کے مطابق نماز نہیں تھی. نماز کے بعد پھر اس کو بلا کر تنبیہ کی کہ بیٹا آپ نے اس طرح, بچوں کی عادت ہوتی ہے, ایسے بچوں ہی کیا, بڑے مولویوں کی بھی عادت ہوتی ہے. سب سے بڑا ہمارا دکھ تو یہی ہے نا کہ ہم تاویل کرتے ہیں, یعنی اپنا قصور ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے باوجود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کے آزار پیش کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تو ابتدائی درجے کا طالب علم ہوں, تو حضرت نے فرمایا بیٹا یہ چیز تو بچہ گھر سے سیکھ کر کے آتا ہے. تو بہرحال میں تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے شاہ صاحب نے جب دیکھا تو شاہ صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو کوئی نیچے کی جماعت کا طالب علم ہے, اسے مجھے کیا اس کی پڑھی, اس کا استاد اس کو تنبیہ کرے گا. آپ نے اپنے اتنے اونچے مقام کے باوجود اس کو بلا کر اس کے اوپر متنبہ کیا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری سب کی ذمہ, مدرسے کا پورا اسٹاف پورا عملہ گویا مکلف ہے اس بات کا کہ اس مدرسے کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے مدرسے کی افادیت میں جتنی زیادتی ہوگی اتنا گویا ثواب اتنا فائدہ ہمیں بھی ملے گا, گویا یہی چیز ہمارے لیے آئندہ آخرت کا ذخیرہ ثابت ہوگی. اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ, پوری تندہی کے ساتھ اور پوری جو ہے امانت داری کے ساتھ لگانے کا اہتمام کریں, اور یہ ذمہ داریاں تعلیمی تربیتی جو ہیں ان ذمہ داریوں کو پورے طور پر ادا کرنے کا اہتمام کریں, طلباء سے جڑے رہیں, اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کا اہتمام کریں, اپنے اعمال کو بھی درست رکھنے کا اہتمام کریں, اپنے معمولات نمازوں کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا. ہر استاد کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. جو استاد کی طرف سے ذرا سی غفلت ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے الناس والا دین ملوکہم کے پیش نظر طلباء پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. استاد میں اگر کمی ہے نماز کے معاملے میں تو وہ کمی طلباء میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آپ کی نمازوں کا کی حاضری اور جو ہے اس طرح سنتوں کا اہتمام, سنتوں کی ادائیگی خود بھی کریں, طلباء کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں, اور اسی طریقے سے آپس میں حسن سلوک کا اہتمام خود بھی کریں, طلباء کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں, طلباء کا مزاج ایسا بنائیں کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں بلکہ ہر ایک کو راحت پہنچانے والے, ہر ایک کی خدمت کرنے والے, ہر ایک کی بھلائی چاہنے والے بنیں. آج کل عام طور پر طلباء کے مزاج میں جو ہے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی. اس لیے ایسا نہ ہو. آپ کے مدرسے میں ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے. آپ جہاں جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس ادارے کا ماحول علمی اخلاقی عملی اعتبار سے ایسا عمدہ ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی
جرات
نہ ہو.
اصل تو ماحول جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق بچے بنتے ہیں.
نیا بچہ آئے گا, اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ ماحول دیکھ کر کے وہ خود ہی سیٹ ہوتا جائے گا. وہ پرانوں کو دیکھ کر وہ بھی ایسا ہی کرتا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نیا والے بچے نے اپنے وہاں گھر پر کبھی کسی کے جوتے سیدھے نہیں کیے ہوں گے, یہاں آنے کے بعد دوسرے دن وہ جوتے سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھا کہ نہیں, یہ کیا ایک ماحول کا اثر میں بتلانا چاہتا ہوں. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے عام کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے اندر ایسے ماحول, علمی ماحول کو قائم کرنے کے لیے اسباق کی حاضری, تکرار کا اہتمام, محنت کا اہتمام. آپ میں سے ہر آدمی اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی سبق کی پابندی کروائیں, ان کے پاس تکرار کروائیں, اپنے سامنے کروائیں, تو باصلاحیت ہے ان کو کہیں, اور پھر آپ نگرانی کریں وہ کتنی دیر تک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, وقت ضائع تو نہیں کرتے, یہ آپ کی نگرانی ہوگی. تو اس طرح نگرانی آپ کریں گے, ہر استاد کرے گا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے مدرسے میں ایک علمی ماحول پیدا ہوگا, محنت کا ماحول پیدا ہوگا. کوئی بچہ جو ہے وہ بیکار بیٹھا نہیں رہے گا, غفلت سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ہر ایک پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سنتوں کا ماحول, سنت کی ادائیگی کا آپ خود بھی اہتمام کریں, بچوں سے بھی کروائیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے مدرسے میں یہ ماحول عام ہوگا اور ہر شخص سنتوں پر عمل کا اہتمام کرے گا. نماز با جماعت کا ماحول, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا ماحول, آپ سلام کا ماحول, ایک دوسرے کو سلام کریں, بچے بھی آپس میں کریں, بڑوں کو بھی کریں, بڑے بھی چھوٹوں کو کریں, اس طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا ماحول, کسی کے در پہ آزار کوئی نہ ہو, اپنے اپنے کام میں لگے رہیں. اس انداز سے گویا ایک پورا نظام ہمارے مدرسوں کا چلتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ پھر یہاں ہم خود بھی سکون میں ہوں گے. جہاں لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور دوسروں کے جو ہے کوتاہیوں کو اور ان کی فروغ گذاشتوں کو تلاشتے رہتے ہیں, تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ مستقل ایک ذہنی جو ہے نا پریشانی میں ہے, ٹینشن میں وہ بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھتے ہیں. یہ ٹینشن جتنا بھی ہے وہ ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے, ہماری روش جو ہے ہمارے ذہن میں ٹینشن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہم اپنی روش ایسی اختیار کریں, اپنا طرز ایسا اختیار کریں کہ اس کی وجہ سے اس کی نوبت نہ, ہمارے کے ساتھ بھلائی چاہیں گے, یہ میرے پاس آئے تھا السلام علیکم خیریت ہے, ان کا دل بھی یہ ان کو گواہی دے کہ یہ حقیقت میں میرے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے, میری بھلائی چاہتا ہے. ہر آدمی اس انداز سے, شروع میں تو آج کل بدگمانی کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی بھلائی چاہتا ہے تو ابھی اس کے متعلق پھر بدگمانی ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس کے کوئی بات ہے کوئی غرض ہے, لیکن آپ اپنی اس سلسلے کو جاری رکھیے, ایک دن آئے گا کہ اس کا دل خود اس کو اس بات کی گواہی دے گا کہ نہیں بھائی اس کی کوئی غرض نہیں ہے, واقعتاً وہ میرے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. تو ہر آدمی اس کے ساتھ, اور اس قدرت کا ایک نظام ہے, آپ دل سے کسی کی بھلائی چاہیں گے نا تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ چند دنوں کے بعد اس کے دل میں بھی آپ کے متعلق محبت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جائے گی. کما تدینو تو دانو, یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جیسا آپ کرو گے ویسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. آپ ہر ایک کی بھلائی چاہیں گے تو انشاءاللہ, پھر بھی دو چار ایسے ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے الگ سے, لیکن بڑا نظام تو یہ ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اس طرح بھلائی سے پیش آنا ہے, ہر ایک کی خیر خواہی کرنا ہے, بچوں کے معاملے میں بھی, بڑوں کے معاملے میں بھی, اور جو ہے مدرسے کے ماحول میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہر چیز میں کسی کو بھی کوئی جو ہے کوئی رکھنا اندازی کا موقع نہ, تعلیم و تربیت کے معاملے میں, اخلاق کے معاملے میں, معاملات کے اندر, ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کے سلسلے میں, ہر ایک چیز میں گویا ایسا ایک یہ بن جائے گا تو اس کی وجہ سے گویا آپ کا ادارہ خود ہی ترقی کرے گا اور لوگوں کے لیے جو ہے قابل رشک ہوگا. یہ سب آپ کی محنت, آپ کی توجہ کے اوپر موقوف ہے, اور اس کے لیے خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. دعا جو ہے اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے, تو دعاؤں کا آپ اہتمام کریں گے, اپنے لیے جہاں دعائیں کرتے ہیں, اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں, وہاں طلبہ کے لیے کریں, مدرسے کے لیے کریں, سب ساتھیوں کے لیے کریں, ہر ایک کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوا فلانا ساتھی بیمار ہے
تو فوراً اس کے لیے آپ دعا شروع کر دیجیے, وہ اللہ اس کو صحت دے, فلانے کی یہ تکلیف ہے تو آپ اس کے لیے دعا شروع کر دیجیے. یہ ایک مزاج جب بنائیں گے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ادارے کے اندر ایک بہت اچھا ماحول بنے گا, ادارہ ترقی کرے گا, اور ادارے میں رہنے والے, پڑھانے والے, پڑھنے والے, کام کرنے والے سبھی ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپس کے قلوب بھی ملے رہیں گے ایک دوسرے سے, ہر ایک کو فائدہ پہنچے گا. یہی چیز مطلوب ہے شریعت کی نگاہ میں, اور وہ جو ایک اہل ایمان کا مزاج بتایا گیا ہے جو ہے وہ آپس میں ایسے ہیں جیسے کہ انگلیوں کو حضور نے ایک میں ڈال کر کے بتلایا تھا, ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا. تو ایسا مزاج بنائیے, انشاءاللہ اس کی وجہ سے خیر ہوگی, اور لوگوں عوام کے اندر بھی اپنا مزاج ہو, اپنے اوقات کو صحیح گزارو. جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں عربی کتابیں ان کو تو عموماً بہت کم وقت ملتا ہے, لیکن جو مکتب والے ہوتے ہیں ان کے اوقات کچھ فارغ ہوا کرتے ہیں تو وہ اپنے اوقات کو جیسا استعمال کرنا چاہیے کرتے نہیں ہیں. وہ کہیں کسی کی دکان پر جا کر کے بیٹھ گئے, گویا یہ وقت فارغ ہے تو اس وقت گزارنے کا اس نے اپنے ذہن میں یہ مصرف کہ بھائی فلانا درجی ہے اس کے پاس جا کر کے دو گھنٹے بیٹھتے ہیں, فلانی جگہ پر دو گھنٹے جا کر کے بیٹھتے ہیں. یہ آپ کا منصب نہیں ہے, اہل علموں کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے یا تو قرآن کی تلاوت کیجئے, کتابوں کا مطالعہ کیجئے, دوسری تیاریاں کیجئے. جو مکتب کے اندر پڑھانے والے ہیں ان سے بھی خاص طور پر درخواست ہے کہ اپنے وقت کو ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا جو ہے وہ لایانی کے اندر مشغول ہو کر کے ضائع نہ کریں, بلکہ اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا اہتمام کریں. اپنے جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہ عوام کو ہماری ذات سے فائدہ ہو اس کی کوئی شکلیں جو ہو اختیار کریں, اور خود بھی اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کا اہتمام کریں. تو انشاءاللہ یہ سلسلے اگر جاری رکھیں گے, اس طرح آپ اپنا نظام زندگی بنائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیے, توفیق بھی مانگتے رہیے, اور فتنوں سے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ سے جہاں فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں وہاں ایسی چیزیں بھی, یہاں کوئی معاملہ ہوا لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آ کر کے جو ہے ایسی باتیں ہمارے سامنے پیش کر کے ہم کو اس میں الجھانا چاہتے ہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے فلاں نے ایسی بات کی ایسے, تاکہ کہیں آپ کی زبان سے دو جملے نکلتے ہیں کہ نہیں, بس آپ نے دو جملے نکال دیے اس کے, وہ یہی چاہیے تھا, وہ لے کے جائے گا وہاں دوسروں سے کہے گا کہ فلاں نے یہ کہا. حالانکہ آپ نے شروع میں نہیں کہا, یہ تو آپ کے منہ میں انگلی ڈال کے اس نے کہلوایا. وہ اس لیے کہلوایا تاکہ وہ آپ کے نام سے ان جملوں کو چلائے. تو پہلی بات یہ کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس آ کر کے دوسروں کی بات, جو دوسروں کی بات آپ کے پاس عام پاس لاتا ہے وہ یقیناً آپ کی بات دوسروں کے پاس لے جائے گا. یہ ناممکن ہے کہ وہ دوسروں کی لاوے اور آپ کی نہ لے جائے, اس لیے کہ اس کا دھندہ ہی ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. اس سے پہلی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس آنے کا موقع, بولنے کا موقع, کوئی ایسی بات کرتے بیٹھے ہو, میرے پاس آئے ہو تو میری یہ بات کرو. ہمارا ایک ایسا مزاج بنا دینا چاہیے اس کو بھی بھلائی کی دو باتیں کہے. اب وہ قبول کرتا ہے تو سبحان اللہ, نہیں تو اس کو وہ خود ہی پھر آنا چھوڑ دے گا. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی سے فتنے, دوسروں کے متعلق کبھی کوئی تنقیدی جملہ, تنقیسی جملہ ہماری زبان سے نکلنا نہیں چاہیے. بس ہر ایک کے متعلق خیر کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اگر توفیق دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی پرسکون ہوگی, آپ اپنے فرائض منصبی کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین کا کام بھی لیں گے, آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نافع بنائیں گے. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے جس کو جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, ہمارے گھر کے لوگ, ہماری بیوی کو بھی فائدہ پہنچے, ہمارے بچوں کو بھی پہنچے, ہمارے ماں باپ کو بھی پہنچے, ہمارے گھر کے, ہمارے مدرسے کے, ہمارے طلبہ کو بھی پہنچے, ہمارے اساتذہ کو بھی پہنچے, ہمارے ساتھیوں کو بھی پہنچے. ہر آدمی اسی کوشش میں ہو کہ میرا وجود ہر ایک کے لیے کیا ہو, نافع ہو. میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف, کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے. ایک مزاج ایسا آپ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازیں گے, اور جو آدمی پھر دوسروں کی بھلائی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتے. وہی پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے جو الفاظ فرمائے تھے, انک لتصل الرحمہ وتحمل
कल्ला व तो तुइन क्या है व तकसीबुल मादूम व तकरी ज़ैफ व तुइन वाला नवाबिल हक, क्या मतलब था कि आप ऐसे ऐसे अच्छे काम करते हैं, ऐसे आदमी को अल्लाह ज़ाया करता नहीं है। आप भी अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, आपके साथ भी भलाई ही का मामला किया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम होना चाहिए बस, और अल्लाह से तौफीक मांगते रहिए और अपने काम में लगे रहिए। अपने इनफरादी आमाल को भी दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए, नमाजों नमाज बा जमात का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम। जो हुफाज हैं वो कम से कम 3 पारे 5 पारे एक मंजिल जितना भी अल्लाह तौफीक दे, जो हाफिज नहीं है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत, सुबह शाम की तस्बीहात, तहज्जुद का एहतमाम। अहले इल्म को तो इसका लिए मैं तो ज़रूरी समझता हूँ कि फ़र्ज़ है अहले इल्म के लिए तहज्जुद। हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने सूरह मुज़म्मिल की तफसीर के अंदर लिखा है कि जो लोग दीन का काम करने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके दिन जो हैं, दिन के अवकात वो तो दिन के काम के लिए हैं और रात के अवकात अल्लाह की इबादत के अंदर गुजरें। यही असल निज़ाम है शरीयत का, इसलिए इसका भी अहतमाम होना चाहिए और अपने आप को बुराइयों से, गुनाहों से, गलत चीज़ों से बचाने का भी ख़ास अहतमाम हो। एक आलिम दीन हो और वो गुनाह के अंदर पड़ा हुआ हो, फंसा हुआ हो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कभी गैर इख्तियारी तौर पर, कभी जो है गफलत की वजह से कोई बात हो गई हो गई, लेकिन इसका एहसास होते ही फ़ौरन उससे तौबा, अपने आप को उससे बाज रखना, लेकिन उसका मिजाज बनाना, कसदन इन कामों को अंजाम देना, आप मोबाइल लेकर बैठ कर के मोबाइल के अंदर जो है ये सब चीज़ें देखते रहें, ये आपकी शान है, ये नहीं। इस तरह हर चीज़ में, हर गुनाह से अपने आप को बचाने का अहतमाम करें, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ख़ास करके ये निगाह, ज़बान, कान वगैरह की हिफाजत, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके इल्मी देखो ये गुनाह जो होते हैं ना, उन गुनाह को मामूली ना समझो। ये गुनाह जो है आदमी के आमाल सालेहा के जो असरात होते हैं ना, उनको ख़त्म कर देते हैं, ये सब उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी वजह से उनकी बरकत हासिल नहीं होती। कान तात हज़रत फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदनिगाही से तात का नूर ख़त्म हो जाता। हर तात पर दो चीज़ें होती हैं, आपने कुरान की तिलावत की, एक पारा पढ़ा, उस पारे के अंदर जितने भी कुरान की अल्फाज, हर लफ्ज़ पर आपको इतनी नेकी मिली वो हो मिल गई आपको, लेकिन उस पढ़ने पर आपके दिल की एक कैफियत बनी, उसके पढ़ने की वजह से दिल के अंदर एक कैफियत बनी है, वो असल चीज़ है, वो है उस चीज़ की। अब अगर आप गुनाह करेंगे तो गुनाह करने की वजह से आपके नामा आमाल में से वो सवाब कटेगा नहीं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये दिल की कैफियत है वो क्या रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो असल तो ये ताहत इसीलिए की जाती है, तो हमें ज़रूरत है कि इसका अहतमाम हो कि हमें गुनाहों के ज़रिए से अपने आमाल सालेहा के असरात को, उसके अनवार को, उसके बरकात को, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ अच्छी लानी चाहिए उनको ख़त्म न करें गुनाह करके। गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, दुआ कर। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك.